بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. ترجمة والا نہیں، وہ کوئی انتظار کر رہے ہیں کوئی ترجمے والا مل جائے ان کو. کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، ہو گیا. اچھا، الحمدللہ. ہمارا یہاں پر یہ جو جمع ہونے کا سلسلہ ہے، الحمدللہ، اس کے اللہ تعالیٰ نے اگر پیچھے دیکھا جائے تو کن کن مراحل سے گزرا ہے. پہلے بھی کبھی اس قسم کی بات ہوئی ہے، ہوتی رہی ہے. مجھے یاد ہے 1992 میں ایسٹروا میں رمضان ہوا کرتا تھا. ہمارے انگلینڈ کے کچھ ساتھی، میرے بھی طالب علمی کا دور تھا، میں پڑھ رہا تھا، انگلینڈ کے کچھ ساتھی رمضان میں تراویح پڑھانے کے لیے مختلف جگہوں پر آیا کرتے تھے. اس وقت تو اتنے مدارس ہوتے نہیں تھے، حفاظ ہوتے نہیں تھے، تو باہر کے لوگ آیا کرتے تھے تراویح پڑھانے کے لیے. انگلینڈ سے خاص طور پہ بلواتے تھے، تو ہمارے بھی کچھ ساتھی آیا کرتے تھے تراویح پڑھانے کے لیے. تراویح سے جب وہ فارغ ہو گئے، شروع کے رمضان کے ایام میں تراویح پڑھائی، اخیر کے دن جو ان کے خالی تھے تو وہاں پر مدرسے میں بھی آئے تھے، جہاں یہ خانقاہی سلسلہ جو تھا وہ بھی انہوں نے دیکھا. 92 کی بات ہے. اس وقت کا جو ماحول تھا، میرا نہیں خیال کہ اس وقت 92 میں کوئی موصوف صاحب تو ہوا کرتے تھے، باقی تو میرا نہیں خیال کہ یہاں کوئی ہو، جو مجلس میں یہاں شامل ہیں ان میں سے کوئی ہوتا ہوگا. تو اس وقت جو حضرات آیا کرتے تھے وہ چند ہوتے تھے، لیکن ایک ایسا ماحول ہوتا تھا، ظاہر ہے سب بڑے، سب سمجھدار، سب ایک مقصد کو لے کر، اور ایسٹروا جگہ بھی ایسی، اس وقت حضرت کا اتنا تعارف بھی نہیں تھا کہ، اور خانقاہی سلسلہ اور تصوف سے تو لوگ بالکل مانوس نہیں تھے. تو اس وقت جو آتے تھے وہ چند افراد ہوتے تھے، لیکن خاص ایک مقصد کو لے کر آتے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ اچھا نماز ہو گئی، نماز کے بعد بالکل خاموشی، لوگ اپنی سنتوں میں، نوافل میں مصروف ہیں، اس سے فارغ ہوئے تو اپنے کام میں لگ گئے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اپنی تسبیحات پڑھ رہا ہے. انہوں نے جو دیکھا، وہاں کا منظر دیکھا، چونکہ انہوں نے انگلینڈ کو دیکھا، انگلینڈ میں تو ظاہر ہے کہ کسی جگہ مسجد میں جائیں تو ایک ماحول ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک جو زیادہ تعداد جہاں ہوگی تو وہاں پر وہ بات نہیں آتی. انہوں نے کہا کہ تو ایسا لگتا ہے سب یہاں اولیاء اللہ ہی رہتے ہیں، اور واقعی ایسا ہی منظر نظر آتا تھا. جو حضرات آتے تھے وہ ایک خاص مقصد کو لے کر بالکل گویا ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں، اپنے کام سے کام، اور نماز پڑھی، نماز کے بعد اپنی سنت تسبیحات پڑھی، اپنے نوافل پڑھے، گویا میرے پاس کوئی ہے ہی نہیں، میں تنہا اپنی عبادت کے لیے خالی اپنے آپ کو فارغ کیے ہوئے ہوں. وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جہاں پر اس قسم کا ماحول ہوتا ہے تو وہاں پر ہر آنے والا تھوڑے وقت میں ایک جلدی اثر قبول کرتا ہے، اور ظاہر ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن اسی لیے بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ اچھا کچھ وقت اپنا خالی رکھنا چاہیے، کہ ایسا وقت ہو جس میں انسان یہ نہ دیکھے میرے پاس کون ہے. ہم کہتے ہیں اچھا سب نماز کے بعد تھوڑی دیر، 5 منٹ 10 منٹ اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ کہ نماز کے بعد 5-10 منٹ اس کے لیے فارغ کر دو کہ اچھا ہم نہیں جانتے کہ پاس کون ہے، اپنے نوافل وغیرہ پڑھنے ہیں، مسجد میں خاموشی کا، عبادت کا ماحول ہو. یہ بار بار یاد دہانی کی جاتی ہے، لیکن اس کو ایک مزاج بنانا ہے۔ انسان جب نماز کے لیے، عبادت کے لیے کسی جگہ جا رہا ہے تو اس وقت پھر ملاقاتیں اور جان پہچان اور یہ سب چیزیں ان کو ایک طرف رکھ دے۔ باہر ملنے کے لیے جگہ بہت ہے، باتیں کرنے کے لیے اور جگہ بہت ہوتی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، ایک ماحول بنتا ہے اور انسان کو بھی مساجد سے ایک تعلق جو ہوتا ہے وہ عبادت کے درجے میں، ملاقات کے طور پر نہیں، عبادت کے درجے میں ایک تعلق ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو ایک سلسلہ میں نے جو بتا رہا تھا کہ تعداد تو کم ہوتی تھی لیکن ماحول بہت مضبوط اور ہر آنے والا ایک اثر قبول کرتا تھا، جیسا نظر آتا تھا کہ یہاں سب اولیاء اللہ ہی بستے ہیں۔ اور بہرحال یہ جو مجالس ہیں الحمدللہ، اس میں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے، یہ ہم تصوف کو اگر ہم دیکھیں، تزکیہ کو دیکھیں، تو اس کا بڑا مقصد کیا ہے۔ کبھی جب وقت زیادہ گزر جاتا ہے تو ذہن سے اصل حقیقت انسان بھول جاتا ہے، بلکہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید ہم جو ذرائع ہیں اس کو ہم مقصد اور مقاصد بنا لیتے ہیں۔ تصوف میں ظاہر ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اچھا کچھ اوراد ہیں، کچھ نوافل ہیں، کچھ اعمال ہیں، اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، اور ابتدان یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں، لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے جو معمولات کا جو پرچہ ہے، ابتدائی معمولات جب دیے جاتے ہیں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو لکھوایا کرتے تھے، بعد میں اس کو تباہ کروایا تھا، اس میں دیکھا جائے تو زیادہ حصہ اس میں اس بات کا ہے کہ انسان اپنے اخلاق کی درستی، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی، اس پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، اور یہی بنیاد ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ تصوف اور تزکیہ جو ہے، اس میں بنیادی تعلیم جو ہے ہمیں جو سکھایا جاتا ہے وہ یہ نہیں کہ ہم اذکار زیادہ کر لیں یا زیادہ ہم تسبیحات پڑھ لیں، زیادہ نوافل پڑھ لیں، بڑی چیز اس کا مقصد، بڑی چیز ہے دین کی تکمیل۔ اور اس پر کئی مرتبہ پہلے بات ہوئی ہے کہ دین کے تین اہم ارکان ہیں، اگر دین کو ہم تین حصوں میں تقسیم کریں تو تین ارکان ہوں گے۔ نمبر ایک عقائد، عقائد اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان وغیرہ، یہ سب چیزیں عقائد کی بات آ گئی۔ نمبر دو اعمال ظاہرہ، جس کو ہم فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، چاہے اردو میں کوئی تعلیم الاسلام پڑھ لیتا ہے، بہشتی زیور پڑھ لیتا ہے، یہ کتابیں، یہ ظاہری عمل کے احکام جو بیان کیے جاتے ہیں، نماز اس طرح پڑھنی ہے، نماز کے یہ شرائط ہیں، نماز کے یہ آداب ہیں۔ اور اس سے آگے ایک اور درجہ آتا ہے کہ اچھا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے کہ دل بھی متوجہ رہے، اور دل کے اعمال جس کو کہا جاتا ہے، عام طور پر ان چیزوں پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی، اس لیے کہ وہ نظر نہیں آتے۔ نماز تو پڑھ لی، ہم نے وضو بھی صحیح کیا، ہم نے سب کچھ صحیح کیا ہے، لیکن نماز میں جو خشوع ہونا چاہیے، جو دھیان ہونا چاہیے تو وہ حاصل نہیں ہوا۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے تو ہم نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تکبر کے بارے میں کہ جس کے اندر ذرہ برابر کبر ہوگا جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب وہ کبر بھی نظر آنے والی چیز نہیں ہے تو انسان اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ یہ اسی وجہ سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ تصوف اور سلوک یا تزکیہ، اس کے جو بھی ہم نام دے دیں، قرآن کریم میں اس کو تزکیہ کہا گیا، احادیث میں اس کو احسان کہا گیا، بعد میں اس کا نام تصوف پڑ گیا، نام کا مسئلہ ہے، بہرحال بات ایک ہی ہے۔ تو یہ اصل کے لحاظ سے دین کے اگر تین ارکان جو ہے، ان میں تیسرا رکن ہے، یہ گویا دین کے باقی دین کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو باقی دین مکمل نہیں ہوگا۔ نماز تو ہوگی لیکن نماز میں وہ دھیان نہیں ہوگا، عبادت تو ہوگی لیکن عبادت میں وہ اخلاص نہیں ہوگا۔ تو دھیان اور اخلاص اور جو عبادات ہم کر رہے ہیں اس میں مزید کمال اور پختگی پیدا کرنے کے لیے یہ چیز سکھائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ دین کا ایک اہم حصہ ہے، جس طرح اس میں بھی جس طرح کرنے کے اعمال ہیں، نہ کرنے کے اعمال ہیں، اور اس میں ہم کرنے والی چیزوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ اچھا یہ تسبیحات پڑھ لیں، جیسے صبح کی تعلیم میں بھی آیا تھا کہ ایک صاحب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، بہت زیادہ باتوں کی عادت تھی، تو انہوں نے جب ایک زمانہ گزرا اسی طرح، بعد میں انہوں نے کہا کہ اچھا میں ایک اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ وظیفہ بتا دیں۔ تو انہوں نے فرمایا وظیفہ کچھ بھی نہیں، بس باتوں زبان پر روک لگا دو، یہ زبان جو ہر وقت چلتی رہتی ہے، اچھا اس کو روک دو۔ تو انسان کو زیادہ توجہ ہوتی میں زیادہ کر لوں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب تک اس کا اصلاحی صحیح طور پر تعلق نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ جب اعمال زیادہ کرتا ہے تو کبھی کبھی وہ اعمال انسان کے اندر کبر عجب پیدا کر دیتے ہیں، دیکھو میں تو یہ کر رہا ہوں، دیکھو فلانا نہیں کر رہا اور میں یہ کر رہا ہوں، اپنے اندر یہ چیزیں عجب پیدا کر دیتی ہیں۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ٹھیک ہے اعمال تو کرنے ہیں کر لے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا دھیان رکھے کہ اچھا اس کے جو جس کو کہتے ہیں کہ برے اثرات تو نہیں آ رہے، کہیں اچھے اثرات آنے کے بجائے برے اثرات، کبر اور عجب اور ایسی چیزیں تو نہیں آ رہی۔ یہی چیز ہے جو اس فن میں سکھائی جاتی ہے۔ تو بہرحال کرنے کے کام تو ہیں، لیکن جو رکنے کے کام ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے اور ان کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اعمال ظاہر میں بھی یہی چیز ہے، اعمال باطن میں بھی یہی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا اذا امرتکم بامر، دیکھو جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو فاتو منہ مستطعتم، جتنا ہو سکے کر لیا کرو، مستطعتم جتنا ہو سکے کر لیا کرو۔ جب میں کسی بات سے روکوں تو نہیں فرمایا جتنا ہو سکے رک جاؤ، رک جاؤ۔ رکنے میں پھر پابندی نہیں ہے، رکنے میں یہ قید نہیں ہے کہ اچھا جتنا ہو سکے، نہیں رک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو نہ کرنے کے کام تو نہ کرنے کے کام ہیں۔ ہاں کرنے کے کاموں میں یہ ہے کہ اچھا فرائض ہیں، واجبات ہیں، اب اس میں انسان کبھی بیمار ہے، معذور ہے، نہیں کر سکتا، تو کرنے میں تو مشکل پیش آ سکتی ہے، لیکن رکنے میں کیا ہے، رک جائے۔ تو یہی جو رکنے کے کام ہیں اگر دیکھا جائے تو یہی تو خاصیت ہے انسان کی، جس کی وجہ سے انسان کو ایک کمال جو دیا گیا ہے وہ یہی ہے، رکنے والے کام۔ کرنے کے کام تو فرشتے بھی کرتے ہیں، یعنی جب انسان کو پیدا کرنے کا معاملہ پیش آیا تھا تو فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو تسبیحات کرتے ہیں، آپ کو انسان انسان اب بنائیں گے تو وہ نافرمانی بھی کریں گے، یہ خون ریزی بھی کریں گے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ ان کو پہلے سے اندازہ تھا کہ اچھا مٹی سے بننے والی مخلوق کا یہ حال ہونے والا ہے، ان کو بتایا گیا تھا، تو انہوں نے یہی بات کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تمہیں نہیں معلوم۔ پھر آگے جو کچھ وہ باتیں جو ہوئی تھیں اس کا قرآن میں ذکر ہے۔ لیکن انسان کی جو بڑی خصوصیت وہی ہے کہ انسان میں برائی کا جذبہ ہے اور اس سے بچنا اور رکنا یہی بڑی چیز ہے۔ اسی وجہ سے میں خاص طور پر بتا رہا ہوں کہ یعنی جو ہمیں سکھایا جاتا ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ دیکھو کرنے کے کام تو ہیں، چاہے وہ فرائض ہوں، واجبات ہوں، نوافل ہوں، لیکن زیادہ اہمیت انسان اس بات کو دے کہ نہ کرنے کے کام کون سے ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ظاہری اعمال میں انسان نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن باہر جب تجارت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تو جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، غلط بیانی بھی کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اب وہ عبادات تو ضائع ہو گئیں، اس لیے کہ انسان نے جو کیا تھا اس کے بدلے میں حقوق العباد اور دوسروں کے حقوق جو ضائع کیا تو مواخذے کی چیزیں تو آ گئیں۔ اسی طرح نفس کے اور دل کے معاملات میں بھی یہی چیز ہے کہ انسان کچھ کرنے کے کام ہیں وہ کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی جو نہ کرنے کے کام ہیں، عجب سے رکنا ہے، کبر سے رکنا ہے، اور کینہ اور بغض اور ان چیزوں سے رکنا ہے، تو ان چیزوں سے رکنے کی بھی ضرورت ہے اور ان چیزوں کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اخلاق جس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ، کہ انسان کے دل میں اچھی صفات ہوں اور بری چیزیں انسان کے دل سے نکل جائیں، یہی یہ بنیادی چیز ہے کہ صرف اوراد و اذکار، ظاہر ہے کہ اوراد انسان جو تسبیحات پڑھتا ہے، جو اذکار کرتا ہے، اس سے ایک قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اور اس طاقت کے ذریعے سے انسان پھر دوسرے گناہوں سے بچنے وغیرہ کی بھی اس میں اس کی ہمت اور قوت آتی ہے۔ تو بنیادی چیز، اصل چیز اعمال صالحہ اور نوافل کی کثرت نہیں ہے، اصل چیز اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح طور پر اور پورے طور پر ادا کرنا ہے۔ بچنے کے کام ہیں ان سے بچے، جو کرنے کے کام ہیں وہ کرے، اس سے زائد جتنے نوافل اور اچھے اعمال کر سکتا وہ کرتا رہے۔ یہ نہ ہو کہ اچھا ہم تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، سنتوں پر عمل کی بھی کبھی ہم اہتمام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ معصیتوں میں مبتلا ہیں، ہمارے خالی اوقات جو ہیں اس میں ہم کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ ہے کہ ہمارے معاملات جو ہیں خرید و فروخت کے اس میں ہم خلاف شرع امور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اگر ہم وہ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے دین کو ہم نے سمجھا نہیں۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ مسجد میں ہیں تو ہم دیندار ہیں، لیکن باہر گئے تو دیندار نہیں ہیں، گھر میں گئے تو نہیں، وہاں پر تو ہم اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق گھر میں کیا تھے ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ ہم جب معاملات میں گئے تو وہاں ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ صحیح غلط کیا ہے۔ ہر جگہ پر شریعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، سنتیں ہیں، تو جس طرح مساجد میں، جس طرح وضو میں، جس طرح نماز میں ان چیزوں کا اہتمام ہے، معاملات میں لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اخلاق، یعنی لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہمارے معاملات پیش آتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے میں، رشتہ داروں کے متعلق، ان تمام چیزوں میں بھی اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. ایک صحابی حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پہلی مرتبہ حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہو کر پہچانتے تو ہیں نہیں، پہلی مرتبہ آئے ہیں، نئے نئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص ایسے بیٹھے ہیں کہ لوگ آتے ہیں، کوئی مشورہ کرتے ہیں اور جو انہوں نے رائے دی، رائے کو قبول کر لیتے ہیں، جی ہاں جی ہاں، اور فوراً بات مان لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر پوچھا لوگوں سے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے شخص ہیں یہ کون ہیں، تو انہوں نے کہا تھا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پہلی مرتبہ ملاقات تھی، لیکن دیکھ لیا کہ کوئی خصوصیت ہے ان کی کہ لوگ ان کی اس طرح اطاعت کرتے ہیں، آ کر کوئی رائے لیتے ہیں اور لوگ رائے لے کر جاتے ہیں اور اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں، جو حکم دے دیا، جو بات کہہ دی مان لی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ہمت کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور جا کر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ حدیث میں پڑھ کر ہی سنا دیتا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، علیک السلام یا رسول اللہ، علیک السلام یا رسول اللہ، دو مرتبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ بات سکھائی کہ دیکھو، علیک السلام نہیں کہتے، السلام علیکم کہتے ہیں. پہلی بات یہ، یعنی تعلیم کا سلسلہ شروع ہی سے، کہ ابھی تو پہلے حاضر ہوئے ہیں لیکن اچھے انداز سے اس طرح کے سامنے والا قبول کر لیں. فرمایا کہ دیکھو، ہمارے عرف میں اسلام نہ ہوتا تب بھی غیر مسلموں میں بھی کسی کو جب سلام کرتے ہیں تو علیک السلام نہیں کہتے، السلام علیکم کہتے ہیں نا. ہاں، جاہلیت میں عرب کے لوگ جو ہیں وہ جب قبرستان جاتے یا مردوں وغیرہ کے متعلق کوئی اشعار وغیرہ ہوتے تو ان میں علیک السلام وغیرہ کے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، علیک السلام اس طرح کے الفاظ بعض اشعار میں ملتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، زندوں کے لیے تو السلام علیکم ہوتا ہے، تو السلام علیکم کو. فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میں نے السلام علیکم کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جواب دیا. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس اللہ کا رسول ہوں، میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ اگر تجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچے اور تو اللہ سے دعا کرے، اب اپنے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ جوڑنے کا سلسلہ ہے، کہ اس اللہ کا رسول ہوں کہ اس اللہ کو جب تکلیف پہنچے اور اس اللہ کو تو پکارے تو اللہ تعالیٰ تیری اس تکلیف کو دور کر دے گا. یعنی عقائد کی درستی، کہ یہ نہیں کہ مجھ سے مانگنا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب کوئی تکلیف پہنچے اور اس سے تو دعا مانگے دل کے یقین کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ وہ تکلیف دور کرے گا، اور اگر تجھے کوئی وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ، کبھی قحط اور فقر اور تنگی کا زمانہ آ جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ تیری اس تکلیف کو بھی دور کرے گا. وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ، کبھی بنجر زمین میں، جنگل میں، بیابان میں انسان چلا گیا اور وہاں پر انسان کی سواری بھی گم ہو گئی، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، وہاں پر جب تمام اسباب ختم ہو گئے، فرمایا اس وقت تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تیری امداد کرے گا اور تیرے لیے نجات کے اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا. جب یہ باتیں سنی تو فرماتے ہیں اچھا، میری آنکھیں کھلی کہ اچھا، یہ شرک اور بت پرستی اور یہ سب چیزوں کے تو اچھا، یہاں تو نفی ہو گئے، صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے، اسی کو ماننا ہے، اور یہ تو اپنی بھی دعوت نہیں دے رہے، تو اللہ تعالیٰ کی دعوت دے رہے ہیں. تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، عہد الیہ، مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے یا رسول اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، فرمایا لا تسبن احدا، کبھی کسی کو برا نہ کہنا، کبھی کسی کو برا نہ کہنا، لا تسبن احدا. یہ سننے والے کبھی کمال تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا، میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا. واقعی منتخب حضرات تھے، ایک بات ایک مرتبہ سن لی تو بس ایسی سن لی کہ بس ہمیشہ کے لیے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. اس وقت سے شروع کیا تو بس ایک عمل کا سلسلہ جاری رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ نہیں ہوتا تھا کہ اچھا بیان ہوگا آدھے گھنٹے کا یا پونے گھنٹے کا یا تعلیم ہوگی اتنی دیر کی، ظاہر ہے یہ سلسلہ تو تھے نہیں، کوئی ایک بات موقع کے لحاظ سے فرما دی اور سننے والے نے اس کو ذہن میں بٹھا لیا, عمل میں لے آیا. بس اس طریقے سے ایک تربیت کا ایک نظام تھا. یہ نہیں تھا کہ ایک باقاعدہ ایک موضوع پر بیان ہو رہا ہے, جیسے ہم لوگوں کا ایک عام سلسلہ ہوتا ہے, ایک موضوع پر بیان چل رہا ہے تو اچھا ٹھیک ہے, پھر اخیر میں بیان کے بعد آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد کسی سے پوچھے کیا بات تو بہت اچھی تھی مجھے یاد نہیں رہی, تو ظاہر ہے اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ یہ ہے کہ انسان ایک بات مضبوطی سے اپنے لیے لے لے کہ اچھا اس پر مجھے عمل کرنا ہے. فرماتے ہیں یہ صحابی, فرماتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس وقت سے اب تک میرا یہ معمول ہے کہ میں نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا. فما سبب تو بعدہ حرن والا عبدن والا بعیرن والا شاتن. ان میں چونکہ یہ ہم عام الفاظ میں ہم دیکھیں, ہم سوچیں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اچھا میں نے اس کے بعد سے کبھی کسی انسان کو کسی جانور کو برا نہیں کہا. جو بچپن سے سکھایا جاتا ہے اس کی بات الگ ہے, لیکن جن کی زبان پر ہمیشہ گالیاں رہتی ہیں, عرب میں جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, اس کو برا کہہ دیا, اس پر لعنت کر دی, اس کو گالی دے دی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ نصیحت سننے کے بعد فرماتے ہیں بس اس کے بعد سے کبھی مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی انسان کو, کسی جانور کو, اونٹ کو, بکری کو کبھی برا کہا ہو. کسی کو برا ہی نہیں کہا اس کے بعد چھوڑ دیا. یہ ان حضرات کا کمال تھا کہ ایک بات سنی, اس کو ایسا لیا کہ بس ہمیشہ کے لیے اس پر عمل کر لیا اور بہت اہتمام سے عمل کیا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو مشہور, سوتے وقت جو تسبیحات پڑھنے کا تذکرہ ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا تھا, طویل واقعہ مختصر بتا رہا ہوں کہ یعنی انہوں نے کہنا چاہا تھا لیکن انہوں نے تو نہیں کہا, لیکن پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف سے بات کی تھی کہ گھر میں کوئی کام والا ہے نہیں, مختلف کام ہوتے ہیں, آپ کے پاس غلام باندھے آتے رہتے ہیں, کوئی یہاں بھی دوسروں کو ملتے ہیں ہمیں بھی مل جائیں تو کاموں میں آسانی ہو جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سونے سے پہلے تسبیحات پڑھ لیا کرو. جب ہم نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں, سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 34 مرتبہ, فرمایا یہ پڑھ لیا کرو, یہ خادم سے بہتر ہے. واقعہ جو بھی ہوا, حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی میں نے سونے سے پہلے تسبیحات نہ پڑھی ہوں. ایک ان حضرات کا ایک پابندی ہوتی تھی کہ ایک بات سن لی تو بس ہمیشہ کے لیے اس پر عمل کر لیا, اور یہ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات رہے تو بہت سے احادیث کو سمجھنے میں, بہت سی مرتبہ احادیث سمجھنے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا صحابہ یہ سوال کیوں کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا, یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھ لیا کرو. صحابہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا 1000 آیتیں پڑھ لینا, بلکہ اکثر صحابہ کا معمول 7 دن میں ختم کرنے کا تھا, تو ایک دن کے 1000 آیتیں تقریباً ویسے بھی ہو جاتی ہیں, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. لیکن صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون کر سکتا ہے. اب یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا صحابہ نے یہ سوال کیوں کہ, اس لیے کہ ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا, بڑے بڑے مجاہدے وہ کر لیتے تھے, جان کی بازی لگا دیتے تھے, تو 1000 آئے تھے پڑھنے میں, انہوں نے کیوں عذر کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ کون کر سکتا ہے. اس لیے کہ جب وہ کوئی بات سنتے تھے تو وہ یہ سوچ کر کہ آج سے لے کر مرنے تک روزانہ یہ کام کرنا ہے, یہ اس کو سوچ کر انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ, یا عرض کیا رسول اللہ کہ روزانہ 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے, یعنی پڑھ لیں گے مہینہ دو مہینہ, سال دو سال, 10 سال بھی کر لیں گے, لیکن مرنے تک اس پر قائم رہیں, کبھی بیماری آ گئی, کبھی سفر آ گیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو سمجھتے تھے. فرمایا مقصد سامنے والوں کو اہمیت دلانا تھا, فرمایا تھا کہ الحاکم التکاثر پڑھ لیا کرو, 1000 آیتوں کی فضیلت مل جائے گی. تو ہمارے لیے آسان کر دیا, صحابہ نے سوال بھی کر لیا, تو اس سے میں تو بھی سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ صحابہ کے سوال کیوں پیش آیا, ورنہ ویسے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا, ہمارے لیے مشکل ہے, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا, لیکن وہ جب بھی کوئی بات سنتے تھے تو یہ تھا کہ اچھا آج سے لے کر شروع کیا تو مرنے تک یہ جاری رہے گا. بہرحال تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے کبھی میں نے کسی کو, انسان ہو یا جانور ہو, کبھی کسی کو برا نہیں کہا. اس کے بعد مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھتے تھے کہ ان کے اندر مزید طلب ہے کہ اور کوئی نصیحت کی جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایتوں میں تو یہ کہ انہوں نے خود پوچھا, لیکن بہرحال اس روایت ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی آگے ایک اور نصیحت فرمائی, فرمایا ولا تحقرن شیئا من المعروف. دیکھو نیکی کا کام چاہے جتنا بھی چھوٹا معلوم ہو اس کو کم درجے کا سمجھ کر چھوڑ نہ دینا, کبھی کسی نیک کام کو حقیر نہ سمجھنا. کبھی ہوتا ہے نا کہ چھوٹا کام ہے چلو چھوڑو, ہم چل رہے ہیں باہر راستے میں, کہیں کوئی کچرا نظر آ گیا, کوئی لکڑی نظر آ گئی, اچھا ٹھیک ہے رہنے دو کوئی بات نہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ ادناہا اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ انسان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ایک عمل یہ بھی ہے کہ راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے یہ دیکھا کہ ایک کانٹے دار شاخ ہے جو چلنے والوں کے لیے مسافروں کو لگ سکتی ہے چلنے میں، تو انہوں نے سوچا کہ اچھا یہ کسی کو لگ جائے گی، چلو میں اس کو کاٹ کر یہاں سے ہٹا دیتا ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا بھی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کیا اہمیت ہو اور اس کی کیا قیمت ہو۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اور فقہاء نے مسئلہ بھی لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی ہے کہ جب کوئی نماز کے لیے دیر سے پہنچے اور امام سجدے میں ہے تو سجدے میں چلے جائے، یعنی کہ اچھا انتظار کریں کہ امام کھڑا ہو جائے گا، اس لیے کہ ویسے بھی یہ رکعت تو میں نہیں ملنے والی، رکعت نہیں ملنے والی، لیکن کیا پتہ کہ وہ سجدہ انسان کے لیے اللہ کے یہاں کس مقام کا ہو کہ وہی انسان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ لا تحقرن شیئا من المعروف، اللہ تعالیٰ نے جب موقع دیا کسی بھی نیک کام کے کرنے کا تو انسان کر لے، دل میں جذبہ پیدا ہوا یہ کر لو، اچھا ٹھیک ہے کر لو، اس لیے کہ دل بھی ایسا ہے کہ یہ تقلب بدلتا رہتا ہے، آج دل میں جذبہ پیدا ہوا بعد میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ یہ ہے کہ انسان کسی نیک کام کو کم درجے کا سمجھ کر چھوڑ نہ دے، کیا پتہ کہ یہی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں قرب اور رضا کا ذریعہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ دیکھو کسی نیک کام کو حقیر نہ سمجھنا، اگرچہ یہی ہو کہ کسی اپنے بھائی کو دیکھو مسکرا کر۔ مجھے اس طرح کی جب کوئی حدیث آتی ہے تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آتی ہے، ان کے مجلس میں جب بیٹھتے تھے پاکستان میں ان کے یہاں رات کو، عشاء کے بعد بھی اور بھی اوقات میں ہوتے ہوں گے، کبھی کبھی مجھے جانا ہوا تو رات کے وقت، تو ان کا جب درس ہوتا تھا ایسا لگتا تھا بس ہر وقت مسکرا رہے ہیں، ہر وقت مسکرا رہے ہیں، مسکراتے ہوئے میں سوچتا تھا کہ اچھا ابھی تو وعظ ہے کوئی بات کہہ رہے ہیں، لیکن ہر بات میں بس مسکراتے ہوئے بات فرماتے تھے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی ہے کہ جب کسی اپنے بھائی کو دیکھو اور مسکرا کر دیکھو، کیا پتہ سامنے والے کا دل خوش ہو جائے گا تمہارے مسکرانے کی وجہ سے، تو فرمایا کہ اس نیک کام کو بھی کم درجے کا نہ سمجھو، یہ بھی بہت قیمتی عمل ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ آگے فرمایا ورفع ازارک الی نصف الساق فإن ابیت فإلى الکعبین، دیکھو جب لباس پہنو کپڑا پہنو تو اپنی ازار ٹخنوں سے نیچے نہ جانے دو۔ فرمایا کہ اگر ہو سکے تو پنڈلی کے درمیان، گھٹنے اور پنڈلی کے اور ٹخنے کے درمیان والا جو حصہ ہے وہاں تک رکھو، ہو سکے تو یہ کرو، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر وہ نہ کرنا چاہو تو اچھا ٹھیک ہے، اتنا تو کر ہی لو کہ اچھا ٹخنوں سے اوپر اوپر پاجامہ رہنا چاہیے، چاہے جو بھی ہو، جو بھی کپڑا اوپر سے آ رہا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رہے، ٹخنوں سے نیچے نہ جائے۔ یہ ایک اہم تعلیم ہے اور احادیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے، اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی، فرمایا اس لیے کہ عرب میں ایک عام دستور تھا لباس نیچے تک پہننے کا، جیسے اب ہمارے لوگوں میں عام ہے، ہوتا ہے نا کہ عورت کا لباس جتنا اونچا ہو اور مرد کا لباس جتنا نیچا ہو، بالکل الٹا معاملہ ہے کہ عورت کا لباس جتنا چھوٹا اور اوپر جائے گا اتنا اچھا لگے گا، مرد کا لباس جتنا نیچے جائے گا اتنا نیچے لٹکے گا، اور ازار پھٹ رہے ہو اور دھاگے نکل رہے ہو تو کہیں گے کہ اچھا یہ فیشن ہے آج کل کا، کہ اچھا اس کے دھاگے بھی نیچے سے نکل رہے ہو، اور اب تو پھٹی ہوئی ملتی تیار ہی ہے کہ پھاڑنی بھی نہیں پڑتی، تو بہرحال نئے نئے فیشن ہیں۔ یہی ہے کہ یہ پرانا جاہلیت جس کو قرآن نے کہا نا کہ جاہلیت الاولا، یہ پھر جاہلیت ہے، اور چلو ٹھیک ہے غیر مسلموں میں ہو، لیکن خود مسلمانوں میں بھی دیکھا جائے تو ہمارے ملکوں میں بھی شلوار کو نیچے تک پہننا اچھا سمجھا جاتا ہے، اوپر پہنیے تو نہیں، اتنی اچھی نہیں لگ رہی ہے، بس وہی پرانا ایک جو جاہلیت کا سلسلہ تھا اور اسی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ فرمایا کہ ایاک و اسبال الازار، دیکھو ازار یا اوپر سے آنے والا جو بھی کپڑا ہے، لنگی ہے، اس کو لٹکانے سے یعنی ٹخنوں کے نیچے لے جانے سے، ایاک تاکید سے فرمایا کہ اس سے بالکل بہت تاکید سے بچنا، فإنها من المخيلة، اس لیے کہ یہی تکبر ہے، یہ لٹکانا کپڑا نیچے لے جانا یہ تکبر ہے۔ بہت سی مرتبہ وہی جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ ہم اعمال کا اہتمام کر لیتے ہیں، خود مجھے یاد ہے کہ طالب علم کے دور میں اس کے پابندی نہیں ہوتی تھی، ازار نیچے جا رہی لٹک رہی، ایک استاد نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تھا کہ میں جب کسی کو دیکھتا ہوں کہ اس کی ازار ٹخنوں پر آ رہی تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ جملہ دل پر ایسا لگا کہ اس کے بعد سے الحمدللہ عادت ختم ہو گئی، اس کے بعد سے عادت ختم ہو گئی، ورنہ انسان اہتمام نہیں کرتا، اچھا ٹھیک ہے نیچے جا رہے ہیں، تو بہرحال ایک مرتبہ عادت ہو گئی پھر ٹخنے پر کپڑا لگے گا تو انسان کو تکلیف ہوگی، اور دوسرے کو بھی دیکھے گا تو تکلیف ہوگی کہ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، بیچارہ کیوں گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، بہرحال کسی کو دیکھ کر قابل رحم تو سمجھیں گے کہ بیچارہ یوں کیوں گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، لیکن تحقیر نہیں کی جائے گی کہ اچھا دیکھو یہ کتنے برے کام میں اچھا کام کر رہا ہوں. فرق ہے، بات وہی ہے کہ کسی کے گناہ کی حالت میں کسی کو دیکھا تو اس سے انسان کو تکلیف ہو، لیکن تکلیف اس بات کی نہیں، تکلیف اس بات کی کہ اچھا بیچارہ وہ کیوں گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے. حالانکہ کوئی ایسا گناہ بھی نہیں ہے کہ اس سے اس کو کوئی راحت مل رہی ہے، کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو. فرمایا ایاک و اسبال الازار فانھا من المخیلہ، ازار نیچے لٹکانے سے بہت تاکید کے ساتھ بچتے رہنا، اس لیے کہ یہ کبر کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان اللہ لا یحب المخیلہ. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وان امرؤ شتمک وعیرک بما یعلم فیک فلا تعیره بما تعلم فیه فانما وبال ذلك علیہ. یہ ایک بڑی چیز جس سے بات شروع ہوئی تھی کہ اگر کوئی تمہیں کوئی ایسی بات کی تمہیں برائی کرتا ہے کہ اچھا وہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی برائی تھی اور اس نے کہہ دیا اچھا تم نے تو وہ کام کیا تھا، ہماری کوئی برائی کسی کے سامنے آ گئے اور اس نے کہہ دیا اچھا تم نے یہ غلط کام کیا تھا، دیکھا فلانے دن تم نے یہ کیا تھا یا تم تو یہ کرتے ہو. تو اگر کسی نے ہمیں کسی بات میں جو ہمارے اندر ہے اور اس کی برائی کر لی، بلکہ ہمیں انبیاء کی تعلیمات میں تو ملتا ہے کہ ہم نے نہ بھی کی ہو تب بھی، بہرحال اگر کسی نے ہمیں کوئی ایسی بات کہہ دی جو ہمیں ناپسند ہے، فرمایا کہ تم اس کے اندر کوئی برائی جانتے بھی ہو تب بھی اس کا تذکرہ نہ کرنا، خاموش ہو جانا. ایک تو ہوتا ہے کہ نہیں جانتے اور الزام لگا دیں کہ تم بھی ایسے ہی ہو، لیکن ایک ہے کہ انسان جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی کہ ہمیں معلوم ہے کہ سامنے والا شخص یہ کر رہا ہے، لیکن نہیں، اس نے برائی کی، اس کے مقابلے میں تم یہ جواب نہ دو. اس لیے کہ جواب دیا تو پھر ظاہر ہے ایک شیطان کے کا دروازہ کھول دیا، اور اگر خاموشی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے نزول کا ذریعہ بن جاتا ہے وہ، اور اس کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی آنے والے ایک نئے شخص کو نصیحت ہیں. بہرحال وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، بہرحال تو یہی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کرنے کے کام نہ کرنے کے کام. ایک اور حدیث مختصر اس کو میں پڑھ لیتا ہوں، اس لیے کہ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم تعلیمات دی ہیں اور ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. وہ جیسے میں بتا رہا تھا کہ بچنے کے کاموں کی اہمیت زیادہ ہے، کرنے کے کاموں کو تو ہم اہمیت دیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان ایک قوت حاصل کرے جس کی وجہ سے برائیوں سے بچ سکے. ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں علامات قیامت میں کچھ باتیں بیان فرمائیں کہ اخیری دور میں ایسا وقت آئے گا کہ لوگ یہ کام کریں گے، مقصد یہ کہ دیکھو ان کاموں سے بچو، ان کاموں کی برائی اور مذمت کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اذا اتخذ الفیء دعاء، ایک وقت آئے گا کہ انسان یہ عام لوگوں کا جو مال ہے اس کو اپنی دولت سمجھنے لگ جائے گا. ہم حکومتی سطح پر دیکھیں تو ہمیں عام نظر آتا ہے، لیکن انفرادی سطح پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ کسی ملک میں اگر کوئی ذخیرہ نکلتا ہے تو جو لوگ وہاں قریب کے ہوتے ہیں، حکومت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی طریقے سے قبضہ کر لیا، عام لوگوں تک وہ چیز پہنچتی ہی نہیں ہے. پہلے زمانے میں اس کا نظام کچھ اور تھا، آج کل اس کا نظام کچھ اور ہے. حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو عام لوگوں کا پیسہ ہے وہ عام لوگوں کا ہے. جیسے مثلا مسجد میں جو چندے کی رقم آتی ہے عام لوگوں کی رقم ہے، ہر ایک کا نفع. مدرسے میں جو چندے کی رقم آتی ہے یہ مال فیہ کی طرح ہے. اس کو اگر کوئی شخص اپنی دولت سمجھنے لگ جائے کہ اچھا آج کی دعوت اچھے چندے کے پیسوں سے ہم کر لیتے ہیں، الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا، اس لیے میں خاص طور پہ بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا. جو حضرات آتے ہیں رمضان میں آتے ہیں، بار بار ان کو بتایا سمجھایا بھی جاتا ہے تاکہ لوگوں کا ذہن صاف رہے کہ پورا رمضان جو خرچہ ہوتا ہے، چاہے بجلی کا ہو، پانی کا ہو، کھانے کا ہو، عام چندے کی رقم سے نہیں ہوتا، وہ علیحدہ اس کا حساب ہوتا ہے. جائز ہے ناجائز ہے اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہرحال یہ عام لوگوں کی رقم ہے تو اس کو خاص مقصد کے لیے جو لوگ دیتے ہیں تو اس کو خاص مقصد میں استعمال کیا جائے گا، یعنی کہ ہم اس کو اچھے اچھے کھانوں میں استعمال کریں. اذا اتخذ الفیء دعاء، جب مال فیء اور عام لوگوں کا مال انسان اپنی دولت سمجھنے لگ جائے. نمبر دو، والامانۃ مغنما، امانت کا مال انسان اپنے لیے مال غنیمت کی طرح سمجھ لے. کسی کی امانت ہے، بیٹھے بیٹھے مل گئی، اور مال غنیمت کیسے ملتا تھا؟ جان کی بازی لگا کر انسان جا کر، جب جان کی بازی لگا دی اس کے بعد اگر فتح حاصل ہو گئی تو کچھ مال غنیمت مل گیا، بڑی مشقت سے ملا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، اور یہ شخص بیٹھے بیٹھے کہیں سے پیسے مل گئے، کسی کی کوئی رقم ہاتھ لگ گئی، کچھ ہو گیا، اچھا اپنی دولت جیب میں ڈال لی اور اپنے استعمال میں لے آیا. یہ حالات ظاہر ہے ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. انسان چاہے وہ کہے اپنے لیے, انسان کبھی کبھی ہیلے کر لیتا ہے, لیکن نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں کہ اگر شرعی لحاظ سے ایک چیز حلال نہیں ہے تو اسی میں آ جائے گی. نمبر تین, وہ زکوٰۃ مغرمہ. جب انسان کو اللہ کے راستے میں جب کوئی مال خرچ کرنا پڑے تو بوجھ معلوم ہو, یہی ہوتا ہے. اپنی خوشی سے تو ہم نفل صدقات ادھر ادھر دے دیں گے, لیکن جہاں زکوٰۃ دینی ہے تو بوجھ معلوم ہوتا ہے. اور جب ہوتا ہے کہ کہیں اچھا ٹھیک ہے فلانی جگہ, اچھا کوئی بڑا کام ہو رہا ہے, اچھا ہم بھی اس میں حصہ لگا لیتے ہیں, لیکن جہاں فرض اور واجب اور حقوق واجبہ یا اور طرح کے, جانے کہ حقوق تو کئی طرح کے ہوتے ہیں, تو جہاں انسان پر کوئی شرعی کوئی ذمہ داری آ جائے وہاں خرچ کرنا بوجھ معلوم ہو, اس کا مطلب یہ کہ اچھا یہ بھی ہم اپنے لیے بوجھ سمجھ رہے ہیں. وہ زکوٰۃ مغرمہ, اس کو انسان خوشی سے دے. اللہ تعالیٰ نے یہ جیسے نمازیں فرض کی ہیں اسی لیے کی ہیں تاکہ آخرت میں اس کا کچھ معاوضہ میں ملیں, زکوٰۃ فرض کی ہیں اسی لیے کی ہیں تاکہ اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا انعام دیں, تو ہمارا ہی نفع کے لیے ہے اور ہمارے ہی فائدے کے لیے کہا گیا ہے. نمبر چار, وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ. جب یہ دیکھو کہ لوگ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں لیکن دین کے لیے نہیں دنیا کے لیے, دین سیکھا جاتا ہے لیکن دین اس لیے نہیں سیکھا جا رہا کہ ہم خود عمل کریں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ ہمیں بھی آتا ہے, تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ اچھا دیکھو اس کے پاس کتنا علم ہے. غیر دین کے لیے دین کا علم سیکھا جائے. نمبر چار, اچھا چار تو ہو گئے, پانچ, وہ اطاع رجل امرأته وعق امه. پانچویں علامت یہ ہوگی کہ کوئی شخص لوگوں میں حال یہ ہو جائے گا کہ مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی. یہ تو جنہوں نے حالات دیکھے ہیں انہوں نے دیکھے ہیں, بہت سے گھروں میں یہ حالات پیش آتے ہیں, ماں کا بڑا فرما بردار, شادی ہو گئی تو اچھا بیوی کا فرما بردار. لیکن یہاں پر بھی تھوڑا سا بیلنس کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی انسان بہت زیادہ اس طرف جاتا ہے کبھی بہت زیادہ اس طرف چلا جاتا ہے. دیکھا جائے گا کہاں کس کا حق ہے اور ایک کی وجہ سے دوسرے کا حق ضائع نہیں کیا جائے گا. ماں کا حق مقدم اپنی جگہ, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کا کوئی حق نہیں ہے. بیوی کا حق ہے, اس کی وجہ سے ماں کا حق نہیں چھوڑا جائے گا, لیکن بیلنس کرنا جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں پل صراط پر چلنے کی طرح ہے, مشکل کام ہے, لیکن انسان شریعت کا حکم معلوم کر کے چلتا رہے تو ٹھیک ہے. کبھی تو یہ ہوتا ہے, پچھلی مرتبہ بھی پچھلی مجلس میں بھی جب نکاح کی بات آئی تھی تو وہی بات آئی تھی کہ بہت سی مرتبہ ہم اپنے پرانے حالات کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے آبا و اجداد اس طرح کرتے تھے, ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا تھا, تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہم بھی ایسے ہی کریں گے, وہ لوگ تو غلط نہیں کر رہے تھے ہم بھی ایسے ہی کریں گے. یہ وہی جس کو قرآن میں کہا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری اقوام کے بارے میں کہ وجدنا آباءنا کذلک یفعلون. غیر جب انبیاء جب ان کو تعلیمات دیتے تھے کہ اچھا یہ کر لو, نہیں ہمارے آبا و اجداد ایسے کر, ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے بڑوں نے کیا ہے, تو ہمارا بھی کچھ ایسا ہی حال ہو جاتا ہے ایسی موقع پر. ہر چیز میں شریعت نے کچھ اصول بیان کیے ہیں اور کچھ احکام دیے ہیں, ان احکام کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہاں پر بھی شریعت کے کچھ احکام ہیں, کہاں پر بیوی کا حق آتا ہے, کہاں پر ماں کا حق آتا ہے, کہاں کس کو ترجیح دینی ہے, کس کے حق کا خیال رکھنا ہے, دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلانا یہی اصل چیز ہے. چھٹی بات, فرمایا کہ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ. انسان کا حال یہ ہوگا کہ دوستوں سے قریب ہوگا, باپ سے دور ہو جائے گا. یہی ہو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ دوستوں سے اچھا دوستی ہو رہی, وہاں جا رہا ہے باپ کہہ رہا ہے اچھا نہیں نہیں ٹائم نہیں میرے پاس ابھی, یا ظاہر ہے کہ کتنا وہ ڈرتا ہے اس کے لحاظ سے وہ کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے باپ سے دور اور دوستوں سے قریب, اور یہ عام حالات ہیں. اس میں بھی وہی بات ہے کہ دونوں جانب کا مسئلہ ہے کہ ہمیں بھی, ہم نے ہمارے بڑوں کو جس طرح دیکھا ہماری تربیت کرتے ہوئے, جو ان کا رعب ہوتا تھا جو ان کا دبدبا ہوتا تھا, اب وہ سلسلہ نہیں چلتا, تھوڑا سا ہمیں طریقہ اپنا بدلنے کی ضرورت ہے. اب وہ طریقہ جس طرح ہمارے بڑوں کا تو یہ ہوتا نا کہ ایک نظر اٹھائی بس ہم کام جاتے تھے, پتہ نہیں بہت سے لوگ اس کو جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے, لیکن اب وہ حالات نہیں ہیں. اب تو یہ ہے کہ اچھا تھوڑا سا دوستی کے ساتھ تھوڑا سا اچھے انداز سے بات کر کے, یعنی دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. لیکن بہرحال حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک انسان کا حال یہ ہو جائے گا کہ دوستوں سے تو قریب لیکن باپ سے دور ہوگا, دوستوں کی بات مانے گا, دوستوں نے یہ کہا ہے باپ اچھا وہ تو کہتے رہتے ہیں تو بڑے لوگ ہیں, بوڑھے لوگ ہیں ان کی باتوں کو کیا, ہمیں تو دوستوں نے یہ رائے دی تو ہم اس رائے پر عمل کریں گے, ایسا ہی ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے بیچارہ انسان مار کھاتا رہتا ہے اور یہ مشکل حالات آتے رہتے ہیں. لیکن یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ہو کر رہنے والا تھا اور ہو رہا ہے. آگے ساتویں بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ, جس کا بار بار تاکید ہوتی ہے, ظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ, مسجدوں میں شور بہت زیادہ ہونے لگے گا. دنیاوی باتیں, شور شار, لوگ آ رہے ہیں ملاقاتوں کے لیے, لوگ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن نماز کا ماحول ہی نہیں ہے, یہ ملاقات کر رہا ہے. پھر بھی الحمدللہ غنیمت ہے جہاں پر اچھا ماحول ہے. بعض جگہوں پر مسجد میں جاتے ہیں, اذان ہو گئی لیکن پیچھے کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک جماعت شروع نہیں ہوتی لوگ کرسیوں پر پیچھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. وہاں کوئی آ کر سنتیں پڑھنا چاہے, نفل پڑھنا چاہے, کچھ پہلے صف میں بیٹھنا چاہے, ماحول ہی نہیں بالکل. بہرحال ہم وہ نہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, مزید بہتری لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. مساجد میں ایک تو خود باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے, اور دوسرا, فون تو میں سامنے رکھ رہا ہوں لیکن پھر بھی تاکید کر دیتا ہوں کہ فون سے بچنے کی ضرورت ہے. ہمارا یہ فون جو ہے نا, یہ بہت شور کرتا ہے. خاص طور پہ جہاں بڑی مساجد ہیں وہاں پر تو سکون سے کوئی نمازیں نہیں ہوتی, اور حرم میں جب نماز پڑھتے ہیں, مسجد نبوی ہو یا مکہ مکرمہ, ہر نماز کی ہر رکعت میں میوزک کی آواز آ رہی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ کسی نہ کسی کا فون بج رہا ہے, خاموشی ہے, سجدے کا وقت ہے, تو اس میں میوزک کی آواز آ رہی ہے, اور کہیں تو کوئی گانے لگے ہوئے ہیں. ظاہر ہے سب کی عبادت میں خلل آ رہا ہے. تو خیر, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک وقت آئے گا کہ ظہرت الاصوات فی المساجد. آگے فرمایا, وساد القبیلۃ فاسقہم, قبیلے کا سردار وہ ہوگا جو اعمال کے اعتبار سے فسق اور فجور اور گناہ کرنے والا. وکان زعیم القوم اردلہم, اور قوم کا ایک ذمہ دار اور بڑا جو سردار سمجھا جاتا ہے, جو بڑا سمجھا جاتا ہے, وہ دیکھا جائے تو ظاہر میں بھی, ایک تو اعمال میں فاسق ہوگا, اور دوسری بات فرمائے کہ ان میں کم درجے کا آدمی, یعنی جس کی حیثیت دیکھو تو کوئی حیثیت نہیں, شاید مال کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کو بڑا بنا دیا گیا ہے, اور یہ ہو رہا ہے, حالات دیکھیں تو ایسے نظر آتے ہیں. اور فرمایا, وہ اکرم الرجل مخافت الشر رہی, اکرم الرجل مخافت الشر رہی, کسی شخص کی عزت کی جائے گی, اس کا اکرام کیا جائے گا صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے, اس کی میں عزت نہیں کروں گا تو وہ مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دے گا, پتہ نہیں کیا کر دے گا. تو اس کے شر سے, اس کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے بس اس کی عزت کی جاتی ہے, ورنہ اس کی کوئی عزت نہیں. اور آگے فرمایا, وظہرت القینات والمعازف, گانے والیاں, گانوں کے آلات, میوزک, یہ چیزیں عام ہو جائیں گی. وہی میں فون کا جو بتا رہا تھا کہ یہ مسجدوں میں بھی بج رہے ہیں. کم سے کم انسان اتنا تو ہم سب کو کر لینا چاہیے کہ ہماری جو گھنٹی ہے وہ میوزک کی نہ ہو, کم سے کم درجے میں. یہ پھر مسجد میں انسان جاتا ہے تو بند کر دے, لیکن کبھی بھول بھی گیا تو کم از کم میوزک تو نہیں بج رہی مسجد میں. ہم اس گناہ میں تو مبتلا نہیں ہے جس کو کہا گیا کہ اچھا مساجد میں شور ہوگا, اور مساجد میں بھی شور بھی گانے کی شکل میں. ظاہر ہے اس سے زیادہ کیا بری چیز ہوگی کہ مسجد میں گانے چلائے جائیں اور دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع کیا جائے. ظاہر ہے ایک بہت بڑا وبال ہے. تو اب انسان کہے اچھا غلطی سے ہو گیا, غلطی سے تو کم از کم ہم گھنٹی تو ایسی رکھ سکتے تھے جو میوزک کی نہ ہو. تو یہ چیزیں جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. وظہرت القینات والمعازف, وشربت الخمور, اور شراب کثرت سے پی جائے گی. اور ولعن آخر هذه الامة اولها, اور اس امت کے اخیر کے لوگ, شروع کے لوگ, اسلاف اور بڑوں کو برا کہنا شروع کر دیں گے. اور یہ چیز بھی عام ہو رہی ہے. پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ اچھا دوسرے لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں, اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہی لوگوں میں, پتہ نہیں شیعوں کے اثرات کی وجہ سے کہہ لیں یا بس ہدایت کے سلب ہونے کی وجہ سے کہہ لیں, کہ اب اسلاف کو برا کہنا ایک عام چیز بن گئی ہے. جو اپنی تحقیق ظاہر کرنا چاہے گا پہلا کام یہ ہوگا کہ نہیں نہیں ان کو چھوڑو, دیکھو قرآن و حدیث میں یہ آیا ہے, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ صحیح کیا ہے. نہیں, ان کو تو نہیں آتا تھا, ان کو تحقیق نہیں تھی. اور آہستہ آہستہ امام بخاری پر کتنا کچھ کلام کیا جا رہا ہے, حالانکہ یعنی جتنا بھی ہوتا تھا لوگ اب تک یہ ہوتا تھا فقہا پر کلام کر لیتے تھے, فقہا کے بارے میں برائی کر لیتے تھے. تو امام بخاری کی بھی, تاکہ بخاری پر اعتماد ہٹ جائے, اور باقی جب امام بخاری پر اعتماد ہٹ گیا تو باقی پر بھی ہٹ جائے گا. وہ لوگ بھی کتنے کثرت سے جگہ جگہ یوٹیوب وغیرہ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, حالانکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے صحابہ سے محبت رکھنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. ویسے تو انتقال کرنے والوں کو برا کہنا ویسے ہی برا ہے, لیکن صحابہ کے بارے میں تو اور تاکید اور اہمیت ہے. اللہ اللہ فی اصحابی, نام تو نہیں لیتا, ہمارے طلبہ کو پتہ ہے میں بعضوں کو, یعنی ویسے تو نام لینے کی عادت نہیں, لیکن جب ہمارے لوگوں میں اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں جو صحابہ کو برا کہنے والے, تو پھر نام لے کر بتانا پڑتا ہے, ان کی بات نہ سننا, اس لیے کہ یہ خطرناک انسان ہے. جو اپنوں میں آ کر ہمارے مدارس سے فارغ ہو کر پھر ہمارے ہی لوگوں کو اور صحابہ کو گالی دے, ظاہر ہے کہ اہل حق میں سے یعنی اہل حق ہونے کی علامت میں بنیادی چیز تو یہ کہ کم از کم صحابہ کو تو انسان مانتا ہو, اور احادیث جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ صحابہ کا احترام, یعنی صحابہ کی محبت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے. بہرحال یہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ حالات آئیں گے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس وقت عذاب کے آثار بھی آئیں گے. یہ امت پر جو پریشانیاں ہیں یہ وہی چیزیں ہیں کہ مختلف چیزیں جو لوگوں میں رائج ہیں. بہرحال مقصد دوسروں پر نظر ڈالنا نہیں ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان چیزوں میں کس طرح ہم کسی طریقے سے اس میں کسی چیز میں حصہ تو نہیں لے رہے, اور ہم اپنے ماحول اور آس پاس کے لوگوں میں ان چیزوں پر رکاوٹ کیسے ڈال سکتے ہیں. یہ بنیادی چیز ہے. شروع وہاں سے ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے کہ مجھے یہ چیز سے, اس چیز سے مجھے رکنا ہے, اور میرے آس پاس جو لوگ ہیں میں کوشش کروں کہ اپنے ساتھیوں میں میں ان چیزوں میں یہ کوشش کروں کہ اچھا یہ چیزیں ان میں نہ پائے جائیں. یہ چیز اگر سلسلہ چلتا رہے تو انشاءاللہ پھر امید ہے کہ آگے خیر کا سلسلہ پھیلتا رہے گا. کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ اس اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بنایا یہ ہے کہ یہ اخرجت للناس, اس کو ظاہر کیا گیا ہے کہ لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کی خیر خواہی کے لیے. تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے, صرف انبیاء کی, صرف علماء کی, صرف جو خاص منصب کسی خاص جگہ پر ہوں ان کی نہیں, ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عمل کے لیے اور اپنے آس پاس اپنے گھر اپنے ساتھیوں میں بھی یہ دیکھیں کہ اچھا کون سی ایسی چیز ہے جو یعنی احادیث میں جس کی برائی بیان کی گئی, مذمت کی گئی, یا جو چیز اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بری سمجھی جائے, ناپسندیدہ ہو, ان چیزوں سے روکنے کا اہتمام. یہ چیزیں اگر ہوں گی تو انشاءاللہ ماحول بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.